السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں، وفاقی وزیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
کشمیر میں بھارت پاکستان سرحد پر جھڑپیں، ایک بھارتی فوجی اور ایک مشتبہ مسلمان عسکریت پسند ہلاک. پاکستان نے فائر بندی توڑنے کے بھارتی الزام کو جھٹلایا. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے رپورٹ آیا چاہتی ہے.
اور بین الاقوامی خبروں میں، کابل میں خود کش بم دھماکے میں 5 غیر ملکی ہلاک ہو گئے ہیں، اور ملائیشین طیارے کے ہلاک ہونے والوں کی لاشیں یوکرین پہنچا دی گئی ہیں. جکارتا کے گورنر جوکو ویدودو کو انڈونیشیا کے صدارتی انتخابات میں سرکاری طور پر فاتح قرار دے دیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ایک اعلیٰ امریکی سفارتکار نے کہا ہے کہ امریکہ یقین رکھتا ہے کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے آپریشن نے عسکریت پسند حقانی نیٹ ورک کو ملک شورش زدہ شمال مغربی علاقے سے نکال دیا ہے. امریکہ کے افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی مندوب جیمز ڈوبنس نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ اس کارروائی کے دوران بے گھر ہونے والوں کی انسانی ہمدردی کی امداد جاری رکھے گا. اسلام آباد سے ایاز گل نے اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ سفیر جیمز ڈوبنس پاکستان اور افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ دونوں ملکوں کے لیڈروں سے سیاسی اور سیکیورٹی امور پر گفتگو کر رہے ہیں. اسلام آباد میں سینئر سیاسی اور فوجی لیڈروں سے ملاقات کے ایک روز بعد کابل میں انہوں نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ بات چیت کا محور پاک فوج کا شمالی وزیرستان قبائلی علاقے کا آپریشن تھا. وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ کو مقامی طور پر بے گھر ہونے والوں کی دیکھ بھال کی خصوصی ذمہ داری سونپی گئی ہے. انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے سے ملک کی معیشت پر خاصے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی نے پاکستانی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے اور ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں. عبدالقادر بلوچ نے منگل کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ دہشت گردی نے پورے ملک کو مفلوج کر دیا تھا، جس کے بعد شمالی وزیرستان میں کارروائی ناگزیر ہو گئی تھی.
اس کی وجہ سے جو مصیبت پڑی ہے وہ لڑائی سے پہلے آ چکی ہے، اور اس کے بعد اگر اس میں ناکام ہو گئے تو پھر تو ابھی گنجائش نہیں ہے، پھر تو ملک کی اپنی انٹیگریٹی وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور ناکامی کی گنجائش اس میں نہیں ہے. سو ایک ایسی لڑائی ہے کہ جس میں سرخرو ہو کے باہر نکلنا، جس میں کامیاب ہو کے باہر نکلنا واحد آپشن ہے. اس میں دوسری آپشن ہے نہیں، نہ اس میں برابری کی بنیاد ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے. کئی مرتبہ اسٹیلبیٹ ہو جاتے ہیں لڑائیوں میں، آپ کچھ حاصل نہیں کر پاتے ہیں، کچھ لوز بھی نہیں کرتے ہو، کچھ لوز بھی کرتے ہو تب بھی گنجائش باقی رہتی ہے باقی رہنے کی، لیکن اس لڑائی میں گنجائش ہی نہیں اس بات کی.
انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے علاوہ ملک بھر میں جہاں بھی شدت پسند ہوں گے ان کا تعاقب کیا جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف نے عبدالقادر بلوچ کو شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے. عبدالقادر بلوچ نے تسلیم کیا کہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی امداد کے لیے جس طرح پوری قوم کو متحرک کرنے کی ضرورت تھی، اس میں تاحال کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے. شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے لگ بھگ 10 لاکھ افراد کا اندراج کیا گیا ہے، اور اب ان افراد کے قوائف کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے. حکام کے مطابق نقل مکانی کرنے والوں میں 74% خواتین اور بچے ہیں. 15 جون سے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عصب جاری ہے، جس میں فوج کے مطابق 500 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ ان کے درجنوں ٹھکانوں اور بم بنانے کی فیکٹریوں کے علاوہ خودکش بمباروں کو تربیت فراہم کرنے والے مراکز کو بھی تباہ کیا گیا ہے، جبکہ بڑی تعداد میں گولہ و بارود بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے. پاکستانی فوج کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مقرر کردہ اہداف کے مطابق درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد ملک بھر میں شدت پسندوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیوں میں بیسیوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صحت کے بارے میں ایک بین الاقوامی مطالعاتی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایڈز کے مرض میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں 11% تک اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
بین الاقوامی سائنسدانوں کے گروپ کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 13 سالوں میں ایچ آئی وی ایڈز سے ہونے والی اموات میں 11% جبکہ اس کے نئے کیسز میں 15% اضافہ دیکھا گیا، لیکن پاکستان میں اس مرض سے بچاؤ کے لیے کام کرنے والے عہدیدار اس رپورٹ سے متفق نہیں۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلیویشن کے تحت کی گئی، جس کے مطابق پہلے 100,000 افراد میں سے ایچ آئی وی ایڈز کا ایک کیس سامنے آتا تھا، جبکہ اب یہ شرح 6.7 ہے۔ رپورٹ ہونے والے کیسز میں اضافے کے بارے میں پاکستان میں متعلقہ عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ اب پہلے کی نسبت زیادہ تعداد میں لوگ اس مرض کی تشخیص کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے مینیجر ڈاکٹر بصیر اورگزئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈز سے متاثر ہونے والوں میں زیادہ تعداد ایک ہی سرنج کا بار بار استعمال کرنے والوں کی ہے، جن پر نظر رکھنے اور ان کے علاج کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ملک میں ایچ آئی وی ایڈز کی روک تھام میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہونے کی وجہ ان کے نزدیک معاشرے کے غیر محفوظ اور غیر محتاط رویے ہیں۔
انسیف نیڈل کا یوز، انسیف سیکس، انسیف ٹرانسفیوژن آف بلڈ ہے، ان تمام چیزوں پہ کوئی ایسی خاص لیجسلیشن نہیں ہے کہ ہم مطلب یہ دعوے سے کہہ سکیں کہ یہ سرنج بار بار استعمال نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں کویکس ہیں، کویکس جو ہے نا وہ ان کی انہی کی وجہ سے ایچ آئی وی ایڈز، انہی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس یہ پھیلنے کا سب سے بڑا وہ کویکس ہیں جو سرنجز کو بار بار استعمال کرتے ہیں نا۔
ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت 100,000 کے لگ بھگ ایسے افراد موجود ہو سکتے ہیں جو ایڈز کے وائرس سے متاثرہ ہوں، لیکن ان کے بقول ایسے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد خاصی کم ہے۔ ڈاکٹر بصیر کا کہنا تھا کہ لوگوں تک اس مرض سے متعلق آگاہی اور اس سے بچاؤ کے طریقوں کو ہر خاص و عام تک پہنچا کر اس موذی وائرس سے بچا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی زور دیا جانا چاہیے کہ تشخیص کے بعد اگر بروقت علاج شروع کیا جائے تو مریض اس بیماری کے لاحق ہونے کے باوجود زندگی گزار سکتا ہے۔ بین الاقوامی سائنسدانوں کی رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں ایک خوشائند بات بھی سامنے آئی کہ یہاں سن 2000 سے 2013 کے درمیان ٹی بی اور ملیریا سے ہونے والی اموات میں کمی دیکھی گئی۔ تحقیق کے مطابق سن 2000 میں 100,000 پاکستانیوں میں ٹی بی کے 227 مریض تھے، جبکہ اب یہ تعداد 151 ہو گئی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پارلیمانی کمیٹی نے غیر مسلموں کو شراب خریدنے کی سہولت کے بارے میں ایک ترمیمی مسودے پر بحث کو ملتوی کر دیا ہے۔ کامران حیدر کی اسلام آباد سے رپورٹ۔
قومی اسمبلی کی قائبہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے اراکین کی اکثریت نے غیر مسلموں پر شراب خریدنے یا پینے پر پابندی نہ ہونے کے خلاف مجوزہ قانون کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کمیٹی کے سامنے یہ مسودہ نواز شریف انتظامیہ کی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام فیق کے مولانا محمد خان شیرانی اور چند مذہبی اقلیتوں کے قانون سازوں کی طرف سے پیش کیا گیا۔ تاہم وزارت قانون نے اس بل کو بلا جواز، غیر ضروری اور غلط فہمی پر مبنی مسودہ قرار دیا۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کمیٹی کے سربراہ چودھری محمود بشیر ورک کا کہنا تھا کہ سخت مخالفت کے باوجود مولانا شیرانی کی درخواست پر اس بل پر بحث کو مؤخر کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعیت کے قانون ساز کی خواہش تھی کہ بل کو پیش کرنے والے دیگر اراکین پارلیمان کا بھی موقف سن لیا جائے۔
جتنے کانسٹیٹیوشن آئین میں یہ تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلم پر پابندی تو لگا رہے ہیں، نان مسلم پر ہمیں پابندی لگانے کا شاید مناسب نہ ہوگا، اور ان کے ریلیجیس مقاصد کے لیے ان کو اگر اجازت ہو، ہم اس میں کیوں پڑے ہیں، یہ ان کو آزاد رہنے دیں۔ اب یہ موو کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں کہ کون سی گیم چل رہی ہیں، اس سٹیج پر اس کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کوئی کنسپریسی ہے اگینسٹ اور سسٹم۔
حکمران جماعت کے قانون ساز بشیر ورک کا کہنا تھا کہ اس پابندی سے دنیا میں پاکستان کے بارے میں منفی سوچ کو تقویت ملے گی۔ پاکستان میں صرف غیر مسلم آبادی کو شراب کی خرید و فروخت اور اسے پینے کی چھوٹ حاصل ہے، تاہم یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ مسلم آبادی کی بڑی تعداد بھی شراب استعمال کرتی ہے۔ مولانا شیرانی سے موقف حاصل کرنے کی کوشش کے باوجود بات نہ ہو سکی۔ علاوہ ازیں ان کی جماعت کے مرکزی ترجمان جان اچکزئی نے یہ کہہ کر تبصرہ کرنے سے انکار کیا کہ یہ بل مولانا شیرانی نے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے پیش کیا تھا۔
اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہماری پارٹی کے تابع نہیں ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے. دے ہیو اے اسپوکس پرسن, سو دے شوڈ اسپیک آن بہاف آف شیرانی ہو از دی چیئرمین آف دس باڈی.
حالیہ مہینوں میں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے دوسری شادی سے متعلق اجازت اور کم عمری کی شادیوں کے متنازع امور پر تجاویز سامنے آئی تھی, جس پر حقوق نسواں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے شدید رد عمل بھی سامنے آئے. مگر کونسل کے رکن طاہر اشرفی کا اس مجوزہ قانون کے بارے میں کہنا تھا,
میرا نہیں خیال یہ بحث کے لیے ہمارے پاس آئی ہو یا اس پر رائے کے لیے جو آخری سیشن ہوا ہے اس میں تو یہ ایجنڈے پر نہیں تھی ایسی کوئی چیز. اور اگر ہمارے اراکین اسمبلی اتنے ہی اسلامی نظریاتی کونسل کے تابع ہو گئے ہیں تو اسلامی نظریاتی کونسل کی تو کئی ہزار سفارشات پڑی ہوئی ہیں, ان میں سے کوئی ایسی کر لیں جو عوام کے مفاد میں ہوں, جس سے لوگوں کو کوئی ریلیف مل جائے.
قائمہ کمیٹی کے رکن اور سابق جسٹس افتخار احمد چیما کا اس بارے میں کہنا تھا,
اس طرح کی قانون سازی جو ہے اس سے نہ کوئی فرق پڑے گا. پہلے اگر وہ اعلانیاں پیتے تھے تو اب چھپ چھپا کے پئیں گے, جو جس نے جو کام کرنا وہ کرتا رہے گا. ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں, بس اس طرح کے فروئی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں.
حال ہی میں امریکہ میں قائم پیو ریسرچ سینٹر نے ایک سروے رپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان میں 66% آبادی مذہبی انتہا پسندی کو ملک کے لیے سنگین خطرہ سمجھتی ہے, اور حکمران جماعت کے قانون ساز بشیر ویر کے بقول اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں کا اس بل کے پیش کرنے میں عمل دخل کی وجہ بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے پیش نظر ان کا عدم تحفظ بھی ہو سکتا ہے. کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں خود کش بم حملے میں 5 غیر ملکی سیکیورٹی گارڈ ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں. یہ حملہ غیر ملکیوں کے ایک کمپاؤنڈ پر کیا گیا جہاں ایک خود کش بمبار نے بارود سے بھری موٹر سائیکل غیر ملکی شہریوں کے گروپ کے قریب ٹکرا دی. خود کش حملہ کابل کے ہوائی اڈے کے قریب ہوا. کابل پولیس کے سربراہ نے فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ غیر ملکیوں کے کمپاؤنڈ کے اندر ہوا. انہوں نے بتایا کہ جب خود کش حملہ کیا گیا تو غیر ملکی معمول کی ورزش کر رہے تھے. کابل پولیس کے سربراہ کے مطابق تحقیقاتی ٹیم یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ حملہ آور موٹر سائیکل پر کیسے کمپاؤنڈ میں داخل ہوا. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 15 غیر ملکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور ان کی متعدد گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں. نیٹو افواج کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. جاکارتا کے گورنر جوکو ویدودو کو انڈونیشیا کے صدارتی انتخابات میں سرکاری طور پر فاتح قرار دے دیا گیا. صدارتی انتخابات کے سرکاری نتائج کے مطابق جوکو ویدودو نے سابق فوجی جنرل پراوودو سبیانتو کو شکست دے دی. توقع یہی تھی کہ فرنیچر کے سابق کاروباری ویدودو کامیابی حاصل کر لیں گے. 9 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں انہوں نے 53% ووٹ حاصل کیے. نتائج سے کئی گھنٹے قبل سبیانتو نے اپنی امیدواری سے دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا کہ انتخابی عمل مسائل زدہ ہیں اور یہ جمہوری نہیں ہیں. انہوں نے اپنے مخالف امیدوار پر بڑے پیمانے کی دھاندلی کا الزام لگایا. وہ آئینی عدالت میں اپیل کا حق رکھتے ہیں, لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کے دھاندلی کے الزامات مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں. یوکرین میں ملائیشیا کے مسافر بردار طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں بذریعہ ٹرین یوکرین کے مشرقی شہر خارکیف پہنچ گئی ہیں. دوسری طرف پوری دنیا میں یہ بحث جاری ہے کہ اس حادثے کی ذمہ داری علیحدگی پسندوں پر عائد ہوتی ہے جن کی روس حمایت کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن اور ریچرڈ گرین کی رپورٹوں کے ساتھ سعدیہ اسد.
روس کے حامی علیحدگی پسندوں کے قبضے والے قصبے توریس سے منگل کے روز اس ٹرین کو لایا گیا جس میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں. ان لاشوں کو ہالینڈ کے حوالے کیا گیا. اس حادثے میں ہلاک ہونے والے سب سے زیادہ مسافروں کا تعلق اسی ملک سے تھا. لاشوں سے لدی ٹرین پہنچنے سے گھنٹوں پہلے مشرقی یوکرین میں باغیوں نے جہاز کا ڈیٹا ایویشن کے ماہرین کے سپرد کر دیا تھا. ملائیشیا کے تفتیشکار کا کہنا ہے کہ ان باکسز کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا ہے, تاہم یہ صحیح حالت میں ہیں. دریں اسنا آسٹریلیا کے وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ابھی تک اپنے الفاظ پر قائم ہیں. انہوں نے جائے حادثہ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی محفوظ رسائی کی مجوزہ قرارداد کی منظوری دی ہے. تاہم کینبرا میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مسٹر ایبٹ نے لاشوں کے ساتھ کیے گئے سلوک کی شکایت کی.
After the crime comes the cover up.
جرم کے بعد اسے چھپایا جاتا ہے. ہم نے جو کچھ دیکھا وہ یہ تھا کے ثبوت بڑے پیمانے پر تبدیل کیے جا رہے تھے، جسے یقیناً روکا جانا چاہیے تھا۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یوکرین میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ ملائیشیا کے رہنما کی مصروفیات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے موجودہ حالات میں وقت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ اس طیارے میں عملے سمیت ملائیشیا کے 44 مسافر ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ہالینڈ کے 198 اور آسٹریلیا کے کم از کم 27 افراد اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ ملک بھی امریکہ اور یوکرین کے اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں کہ زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنا کر طیارہ گرائے جانے کا یہ کام مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کا ہے۔ کارروائی میں روس کی ذمہ داری اور اسے چھپانے میں اس کے کردار پر دنیا بھر میں تنقید کی جا رہی ہے۔ ملائیشیا کے لیے روس کی سفیر لیودمیلا ووروبیوا نے منگل کے روز اس واقعے میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ باغیوں کے پاس ایسا کوئی نظام موجود نہیں جو اتنے فاصلے سے طیارے کو نشانہ بنا سکے، اس قسم کا نظام ان کے پاس ہے ہی نہیں، روس نے کبھی ایسا کوئی سسٹم انہیں فراہم نہیں کیا۔ سفیر کا کہنا تھا کہ مغرب محض الزام تراشی کر رہا ہے، یعنی بغیر ثبوت کے کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ روس کی سفیر کے اس بیان کے بعد ملائیشیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے یوتھ ونگ نے ایک ریلی کا انتظام کیا اور سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے۔ مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف چاہتے ہیں۔ اس برس ملائیشیا کے کسی طیارے کو مار گرانے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اور امریکہ کے صدر باراک اوباما روس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بین الاقوامی تفتیش کاروں کو یوکرین کے اس مقام تک فوری، مکمل اور بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت دے جہاں گزشتہ ہفتے ملائیشیا کے ایک مسافر بردار جیٹ طیارے کو مار گرایا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کے نمائندے لیس ریمیرس کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پیر کے روز صدر اوباما نے کہا کہ مشرقی یوکرین کے اس حصے پر جہاں طیارے کو مار گرایا گیا تھا کنٹرول رکھنے والے روس نواز علیحدگی پسند بین الاقوامی تفتیش کاروں کی ملبے تک مکمل رسائی کو روک رہے ہیں۔
As investigators approached, they fired their weapons into the air. The separatists are removing evidence from the crash site.
جب تفتیش کاروں نے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کی تو روس نواز باغیوں نے اپنے ہتھیاروں سے ہوا میں فائرنگ کی۔ علیحدگی پسند طیارے کے گرنے کے مقام پر سے شواہد ہٹا رہے ہیں، جس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ اصل میں کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ شواہد موجود ہیں کہ جس میزائل نے ملائیشیا ایئر لائنز کے بوئنگ 777 کو مار گرایا تھا وہ اس علاقے سے داغا گیا تھا جو ان باغیوں کے کنٹرول میں ہے جن کی روس پشت پناہی کر رہا ہے اور سامان سپلائی کر رہا ہے جن میں طیارہ شکن ہتھیار شامل ہیں۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ ماسکو باغیوں کو مشاورت فراہم کر چکا ہے، انہیں تربیت دے چکا ہے اور انہیں مسلح کر چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو اب ایک شفاف تفتیش کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ ان کے الفاظ،
Given its direct influence over the separatists, Russia and President Putin in particular has direct responsibility to compel them to cooperate with the investigation. That is the least that they can do.
علیحدگی پسندوں پر اپنے براہ راست اثر و رسوخ کے پیش نظر روس اور بالخصوص صدر پوٹن کی یہ براہ راست ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں تفتیش میں تعاون پر مجبور کریں۔ یہ وہ کم سے کم ذمہ داری ہے جو وہ پوری کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے، جنہوں نے کہا کہ علیحدگی پسند طیارے کے کریش کے مقام سے مناسب ضابطوں کی پیروی کیے بغیر نعشیں ہٹا رہی ہیں، جو ایک ایسا عمل ہے جسے انہوں نے متاثرین کے عزیزوں کی توہین قرار دیا۔ مسٹر اوباما ان ملکوں کے رہنماؤں سے گفتگو کرتے رہے ہیں جن کے شہری اس پرواز میں ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی رہنما نے کہا ہے کہ اگر روس باغیوں کی حمایت کرتا رہا تو اس سے سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہوگا کہ وہ خود کو بین الاقوامی برادری سے الگ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے لڑاکا فوجی اس رفتار سے افغانستان سے واپس آ رہے ہیں کہ ان کی واپسی اس سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گی، لیکن پیر کے روز صدر اوباما نے کچھ وقت نکال کر ایک ایسے امریکی فوجی کو میڈل آف آنر دیا جس نے افغانستان میں عین جنگ کے دوران خدمات انجام دیں۔ امریکی محکمہ دفاع سے وائس آف امریکہ کے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
13 جولائی 2008 کو شمال مشرقی گاؤں وانت میں ہونے والا حملہ افغانستان میں امریکی فورسز پر ہونے والے انتہائی خونریز حملوں میں سے ایک تھا۔ ایک نئی چوکی پر سابق سٹاف سارجنٹ رائن پٹس اور ان کے ساتھی فوجیوں کو صبح ہونے سے قبل 200 طالبان جنگجوؤں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا. صدر باراک اوباما کہتے ہیں
Almost instantly every one of them was wounded. Ryan was hit by shrapnel in the arm and both legs and was bleeding.
تقریباً فوری طور پر ان میں سے ہر شخص زخمی ہو گیا. رائن کو اسلحے کا ایک ٹکڑا بازو پر اور دونوں ٹانگوں پر لگا اور ان کا خون بری طرح بہنے لگا. اس وادی میں اس سے پہلے 3 امریکی ہلاک ہو چکے تھے اور پھر ایک چوتھا. صدر اوباما نے بتایا کہ اس چوکی کے بیرونی حصے میں دستی بموں کے دھماکے ہوئے جو خود گاؤں کی طرف سے آئے تھے. پٹس نے جوابی حملہ کیا. طالبان کا حملہ رکا جس سے فضائی مدد طلب کرنے کا موقع ملا, تاہم ان کے 9 فوجی ساتھی ہلاک ہو چکے تھے. صدر اوباما کے الفاظ
It is remarkable that we have young men and women serving in our military who day in day out are able to perform.
یہ انتہائی شاندار بات ہے کہ ہماری فوج میں ایسے نوجوان مرد و خواتین خدمات انجام دے رہے ہیں جو پوری یکجہتی, انکساری اور جرات مندی کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے کے قابل ہیں, اور رائن اس روایت کا بہترین مظہر ہیں. پٹس اس وقت ایک سافٹ ویئر کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کا 1 سال کا ایک بیٹا ہے. افغان جنگ کے دیگر سابق فوجیوں کی طرح انہیں فوج کا سب سے بڑا اعزاز دیا گیا, تاہم وہ کہتے ہیں یہ اعزاز تنہا ان کے لیے نہیں ہے.
The honor belongs to every man who fought at Vehicle Patrol Base Kaler, especially to those who made the ultimate sacrifice allowing the rest of us to return home.
یہ اعزاز ہر اس فوجی کے لیے ہے جو وہیکل پیٹرول بیس کیلر میں لڑا, خاص طور پر وہ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی تاکہ باقی رہ جانے والے ہم اپنے گھروں کو لوٹ سکیں. صدر کا پہنایا ہوا تمغہ ان کی گردن میں آویزاں تھا, اور اس قربانی کی یادگار جو امریکہ کو کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایڈز کے علاج کے سلسلے میں جہاں ایک طرف خاصی پیش رفت ہوئی ہے, وہاں اس مرض کے بارے میں خاصی بدگمانیاں بھی موجود ہیں. ایڈز کے بارے میں آسٹریلیا میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر ایک خصوصی دستاویزی فلم تیار کی گئی ہے جن میں ان رکاوٹوں کو سامنے لایا گیا ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار انیتا پاول کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
ایڈز کو شروع ہی سے ایک باعث شرم مرض خیال کیا جاتا ہے. 1980 کی دہائی میں جب یہ وائرس دریافت ہوا تو دو گروپس, یعنی ہم جنس پرست اور منشیات کا استعمال کرنے والے, ایڈز سے متعلق غلط سماجی رویوں کا نشانہ بنے. آج تقریباً 30 برس بعد ایڈز کی شکل تبدیل ہو چکی ہے. آج کے دور میں اعداد و شمار کے روح سے مخالف جنس کے رجحانات رکھنے والی افریقی خواتین کے ایڈز میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. وائس آف امریکہ کی ایک نئی ڈاکومنٹری لیونگ ان دا شیڈوز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایڈز کے مریضوں کی تعداد بڑھ چکی ہے, اور اس مرض سے جڑے ہوئے منفی سماجی رویے اسی طرح موجود ہیں. بیماری سے متعلق یہ منفی سوچ کیمبوڈیا سے نائجیریا اور نائجیریا سے یوگینڈا تک کے ممالک میں پائی جاتی ہے. ڈاکٹر اینتھونی فاوسی, جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشیس ڈیزیزز کے ڈائریکٹر ہیں, کہتے ہیں کہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایڈز کو ایک بدنما داغ کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ڈاکٹر فاوسی اس سٹگما کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حال ہی میں امریکی ریاست مسیسیپی میں ایک بچہ ایڈز کے مرض کے ساتھ پیدا ہوا. یہ وائرس اسے اپنی ماں سے منتقل ہوا تھا. اس خاتون نے اس خوف سے کہ کہیں اس کی شناخت ایڈز کی مریضہ کے طور پر نہ ہو, حمل کے دوران دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے اجتناب کیا, اور یوں وہ اپنے بچے کو اس مرض سے نہ بچا سکی. ڈاکٹر فاوسی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک سماجی دباؤ کا نتیجہ تھا.
In the United States, a developed nation, there is still, as shown on the film, even in the city that I live,
ابھی تک امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں, اور یہاں تک کہ اس شہر میں جہاں میں رہ رہا ہوں, ایڈز سے متعلق منفی سماجی رویے پائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ صحیح وقت پر مناسب علاج کے لیے نہیں جا پاتے. یہ الفاظ تھے ڈاکٹر فاوسی کے. نائجیریا, جہاں ہم جنس پرستی غیر قانونی ہے, ہم جنس پرستوں کے حقوق کے ایک سرگرم کارکن آفانی کھیلی ایچ آئی وی ایڈس اور ہم جنس پرستوں سے متعلق پائی جانے والی غلط سوچ کا ایک گمبھیر نقشہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں,
It's incredibly amazing how we have lived through the work that we do in Nigeria and
نائجیریا میں یہ کام کرتے ہوئے ہم جس طرح سے رہ رہے ہیں اور لوگوں کی طبی سہولتوں اور انصاف تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ہم کس طرح زندہ رہ کر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں وہ ناقابل یقین ہے. یہ الفاظ تھے انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن الفانی کے. ایچ آئی وی ایڈ سے متعلق اس منفی سوچ کے نہ صرف مریض بلکہ ان مریضوں کو طبی امداد فراہم کرنے والے افراد بھی اس کے شکار ہیں. اس بارے میں ڈاکٹر جولیو مونتانو جو ونکوور کینیڈا میں ہوتے ہیں کہتے ہیں,
Yet we suffer a stigma by association and I don't see too many times when my friend
اس غلط سماجی رویے سے ہم بھی متاثر ہوتے ہیں. میرے ایک دوست جو کارڈیولوجسٹ ہیں ان سے اکثر یہ سوال کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں, آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کیا چیز تحریک دیتی ہے, آپ میں اس کام سے متعلق اتنا جذبہ کیوں پایا جاتا ہے, اور یہ کہ آپ کا کام بطور ایک کارڈیولوجسٹ کے دل کے امراض کا علاج ہے نہ کہ ایڈز جیسے امراض کا. یہ الفاظ تھے ڈاکٹر فاؤسی کے. ڈاکٹر فاؤسی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جولیو ان سوالات کے جوابات عام طور پر نہیں دیتے. اس جان لیوا مرض سے متعلق کئی سوالات میں سے یہ چند سوالات ہیں جو عام طور پر معاشرے میں اٹھائے جاتے ہیں اور جس سے ایڈز کے خلاف جنگ پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمٹی شرما کی دلہنیا نے پہلے ویکینڈ پر 33.74 کروڑ روپے کما لیے. تفصیلات فکر و فن میں.
تیرا نام ہمٹی کیوں ہے؟
بچپن میں نا بہت موٹا تھا میں, تو میرے دوست مجھے ہمٹی بنانے لگے, تب سے راکیش بن گیا ہمٹی.
ہمٹی شرما کی دلہنیا فلمی شائقین کو سینما گھروں تک کھینچ لانے میں کامیاب ہو گئی ہے. نوجوان نسل اس نئی جوڑی کی تب سے فین ہے جب سے یہ جوڑی کرن جوہر کی فلم اسٹوڈنٹ آف دا ایئر میں پہلی بار سامنے آئی تھی. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ دونوں عالیہ بھٹ اور ورن دھون کے علاوہ کوئی اور نہیں.
میں تینو سمجھا کی نہ تیرے بنا لگ.
فلم نے ریلیز کے پہلے ویکینڈ پر 33.74 کروڑ روپے کمائے اور اب بھی خوب رش لے رہی ہے.
نہ تیرے بنا لگ دا جی تو کی جانے پیار میرا, میں کروں انتظار تیرا تو دل تو یوں.
اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے ششانت نے اور پروڈیوسر ہیں کرن جوہر. ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com پر شائع ہونے والے ایک جائزے میں کہا گیا ہے کہ اس فلم کے میکرز پہلے روز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم سپر ہٹ فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کو جدید انداز کا ٹریبیوٹ ہے. بلکہ یہ ٹریبیوٹ سے کچھ زیادہ ہی ہے, کیونکہ فلم میں کئی مرتبہ شاہ رخ خان اور کاجول کا حوالہ دیا گیا ہے اور پلاٹ میں بھی آپ کو کسی نہ کسی حد تک مشابہت ملے گی.
مجھے جانے دیجیے باؤ جی, پلیز باؤ جی مجھے جانے دیجیے باؤ جی, پلیز باؤ جی.
یہ ایک رومانٹک کامیڈی فلم ہے اور ایسی فن رائڈ ہے جو آپ کو ہنسائے گی, گدگدائے گی اور تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دے گی. یہ بات کتنی سچ ہے آپ فلم دیکھ کر اس کا اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں. امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
ہو کون تم لوگ؟
سر میں سچن, یہ کولی اور یہ سہواگ.
سچانا سمجھو تم اس کو ہے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ منگل کے روز بلوچستان کے مستونگ ضلع میں مبینہ طور پر دو خواتین کو نامعلوم افراد نے تیزاب پھینک کر شدید زخمی کر دیا۔ اس سے بیشتر بھی بلوچستان میں اس طرح کی وارداتیں آئے دن ہوتی رہتی ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں دو روز کے دوران خواتین پر تیزاب پھینکنے کے دو واقعات رونما ہو چکے ہیں، جس پر حقوق کے نسواں کے کارکن تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ منگل کو ضلع مستونگ کے ایک مصروف بازار میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد خواتین پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گئے۔ اس حملے میں زخمی ہونے والی خواتین کو ایک مقامی نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ ایک روز قبل کوئٹہ کے نواحی علاقے سریاب میں بھی موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے تیزاب سے حملہ کر کے چار خواتین کو زخمی کر دیا تھا۔ یہ خواتین بازار میں ایک دکان سے خریداری کر کے نکل رہی تھیں کہ حملہ آوروں نے سرنج میں بھرا ہوا تیزاب ان پر پھینک دیا۔ اس حملے سے زخمی ہونے والی خواتین کو بولان میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا، جہاں صوبے کا واحد برن سینٹر واقع ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق تیزاب سے ان خواتین کے ہاتھ اور چہرے متاثر ہوئے، لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ تاحال کسی نے بھی ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے بلوچستان میں صوبائی سربراہ طاہر حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں خواتین پر تیزاب سے کیے گئے ان عملوں کی شدید مذمت کی۔
یہ تو بہت بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے صرف اس لیے کہ وہ بازار میں آئی ہے کسی ضرورت کی خریداری کے لیے، اس پہ تیزاب پھینکا جائے یا اپنی دشمنیوں کی بنا پر۔ تو جب تک ہم یہ شعور اور آگاہی اس لوگوں میں پیدا نہیں کریں گے کہ اس قسم کے لوگ قابل معافی نہیں ہیں، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، تب تک تو میرے خیال میں یہ ہوتے رہیں گے۔
کوئٹہ پولیس کے سربراہ عبدالرزاق چیمہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زخمی ہونے والی خواتین نے پولیس کو کسی بھی طرح کا بیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے تحقیقات میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اپنے طور پر تحقیقات کر رہی ہے اور کوشش ہے کہ ان واقعات کے محرکات کا پتہ چلایا جا سکے۔ پاکستان میں خواتین پر تیزاب سے حملے کے واقعات کوئی نئی بات نہیں، اور بلوچستان میں بھی اس سے قبل ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ گزشتہ سال سریاب کے علاقے میں ایک خاتون کو تیزاب گردی کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ دو سال قبل ایک اسکول کی خواتین اساتذہ پر بھی تیزاب سے حملہ کیا گیا۔ تالمندین میں بھی ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ ماضی میں پیش آنے والے ان واقعات کی ذمہ داری ایک غیر معروف مذہبی تنظیم نے قبول کی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بلوچستان میں خواتین پر ہونے والے تیزاب حملوں کا کوئی بھی ملزم اب تک گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت نے منگل کے روز دعویٰ کیا کہ اس نے متنازعہ کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر ہونے والی ایک جھڑپ میں ایک پاکستانی فوجی کو ہلاک اور دو کو زخمی کر دیا۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
جموں میں بھارتی فوج کے ترجمان ایم مہتا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں نے منگل کو کنٹرول لائن عبور کر کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن بھارتی فوج نے اسے ناکام بنا دیا اور طرفین کے درمیان گولیوں کے تبادلے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا۔ ترجمان کے مطابق در اندازی کا یہ واقعہ اکھنور علاقے کے پلان والا علاقے میں پیش آیا۔ بھارتی عہدیداروں کے مطابق اس سے پہلے پیر کی رات اسی طرح کا ایک واقعہ بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری کے کٹوا ہیرا نگر علاقے میں پیش آیا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق اس واقعے میں ایک در انداز ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھیوں کو واپس پاکستانی علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ بی ایس ایف نے پاکستانی رینجرز پر سرحدوں پر نومبر 2003 سے نافذ جنگ بندی کو ایک مرتبہ پھر توڑنے کا الزام عائد کیا۔ بی ایس ایف کے عہدیداروں نے کہا کہ 16 جولائی سے اب تک پاکستان کی طرف سے اس طرح کی 5 خلاف ورزیاں سرزد ہوئی ہیں، اور تازہ حملے میں پاکستانی رینجرز نے بی ایس ایف کی 15 چوکیوں کو ہلکے ہتھیاروں اور موٹر توپوں سے ہدف بنایا۔ اس سے پہلے گزشتہ بدھ کو پاکستانی فائرنگ کے نتیجے میں بی ایس ایف کا ایک سپاہی ہلاک اور 6 افراد جن میں 3 بی ایس ایف اہلکار بھی شامل ہیں زخمی ہوئے تھے۔ ادھر نئی دہلی میں بھارتی وزیر دفاع ارون جیٹلی نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ بھارت میں نریندر مودی کی قیادت میں نئی حکومت کے قیام کے بعد سے اب تک پاکستان نے کشمیر کی سرحد پر فائر بندی کی 19 خلاف ورزیاں کی ہیں اور ہر مرتبہ بھارتی مسلح افواج نے فائرنگ کا معقول جواب دیا. تاہم پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں پہل ہر مرتبہ بھارت کی طرف سے ہوئی ہے. ان کے مطابق صرف ورکنگ باؤنڈری پر بھارت نے 2011 سے اب تک 75 بار فائر بندی کی خلاف ورزی کی ہے جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 48 زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے پنجاب رینجرز کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 2014 کے دوران اب تک ورکنگ باؤنڈری پر کی گئی ان خلاف ورزیوں کے دوران پاکستانی کشمیر اور پاکستان میں کم سے کم 1 شخص ہلاک اور 7 شہری زخمی ہوئے ہیں. تازہ واقعے میں بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بی ایس ایف کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ اتوار کو کی گئی اور اس کی زد میں سیالکوٹ سرحد پر واقع چاروا اور ہرپال کے شہری علاقے آ گئے. رینجرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے بھارتی فائرنگ کا مناسب جواب دے دیا. یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر.
پیر کے روز امریکہ اور سلامتی کونسل نے عراقی اقلیتوں کے خلاف جاری بد سلوکیوں اور تشدد کی مذمت کی ہے. تشدد کی ان کارروائیوں کا ذمہ دار سنی عسکریت پسند گروپ کو قرار دیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کے نام نگار وکٹر بیٹی کی ایک رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی.
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میری ہاف نے پیر کے روز آئی ایس ایل کے ہفتے کے روز کے اعلامیے کی مذمت کی جس نے مسیحیوں، شیعہ مسلمانوں، یزیدیوں اور شبک کو متاثر کیا ہے. ان میں سے بہت سے شمالی شہر موصل اور گرد و نواح کے قصبے چھوڑ کر چلے گئے ہیں.
We condemn in the strongest terms the systematic persecution of ethnic and religious minorities by ISIL. We are particularly outraged by ISIL's recent.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پرزور الفاظ میں آئی ایس ایل کی نسلی اور مذہبی اقلیتوں کو دی جانے والی منظم اظہار رسانی کی مذمت کرتے ہیں. ہم خاص طور پر آئی ایس ایل کے ایک حالیہ اعلامیے پر برہم ہیں کہ موصل کے عیسائی اقلیت کو آئندہ دنوں میں اپنا مذہب تبدیل کرنا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا، علاقہ چھوڑنا ہوگا یا سزا بھگتنی ہوگی. یہ اقدامات گھناؤنے ہیں، ہم بہت واضح ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئی ایس ایل عراق کو تقسیم یا تباہ کرنا چاہتا ہے اور عراق کے مستقبل میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. گزشتہ پیر کے روز اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک متفقہ رائے سے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں اقلیتی آبادی کے افراد کو منظم سزائے دینے یا وہ لوگ جو آئی ایس ایل یا اس سے منسلک مسلح گروپ کی شدت پسندانہ رویے کی مخالفت کرتے ہیں مذمت کی گئی ہے. کونسل کا کہنا ہے کہ ایسے حملے انسانیت کے خلاف جرائم پر مبنی ہوتے ہیں اور جو ان کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. عراق میں سینئر مسیحی پادری پیٹریارچ لوئس ساکو کہتے ہیں کہ موصل کے بہت سے عیسائی خود مختار علاقے کردستان فرار ہو رہے ہیں. گریگ بارٹن آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی میں سینٹر فار اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ سے منسلک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی جو آئی ایس ایل کے زیر کنٹرول رہیں گے وہ کمزور اور غیر محفوظ ہوں گے.
We've seen creeping persecution of Christians across the Middle East by hardline bullies.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشرق وسطی بھر میں کٹر مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھوں عیسائیوں پر ظلم و تشدد کرتے ہوئے دیکھا ہے اور حکومت ان کے صدباب کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. اب آئی ایس ایل کے دور خلافت میں یہ صورتحال اپنے عروج پر ہے. بارٹن کا کہنا ہے کہ آئی ایس ایل پر بین الاقوامی دباؤ یا مذمت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تاہم اس سے دیگر مقاصد پورے ہو سکتے ہیں. وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئی ایس ایل کی قیادت پر منحصر ہوگا کہ آیا وہ اس علاقے اور وہاں کے لوگوں پر کٹر مذہبی قوانین لاگو کرے یا نہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری غزہ میں جاری لڑائی کے خاتمے کے لیے کوئی راہ نکالنے کے مقصد سے مصر کے رہنماؤں اور سینئر عہدیداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے قاہرہ میں موجود ہیں. وائس آف امریکہ کے محکمہ خارجہ کے لیے نمائندے اسکاٹ اسٹرنز وزیر خارجہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور مصر کے دارالحکومت سے انہوں نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے. سنتے ہیں اسد حسن سے.
محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ جان کیری کی
قاہرہ میں موجودگی کا مقصد غزہ میں نومبر 2012 کو ہونے والی جنگ بندی کو بحال کرانا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اوباما انتظامیہ اور اس کے بین الاقوامی اتحادیوں کو سخت تشویش ہے کہ صورتحال میں ابتری مزید انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہے. واشنگٹن سے روانگی سے قبل اے بی سی ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک انٹرویو میں جان کیری نے کہا کہ حماس کو جنگ بندی قبول کرتے ہوئے مسئلے کے حل کا حصہ بننا چاہیے.
Hamas has to understand you can't just sit there and claim a moral rectitude or the higher ground.
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ حماس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ لوگوں پر راکٹ برسانے، لوگوں کو یرغمال بنانے اور سرنگیں کھودنے میں مصروف ہیں تو آپ کو اعلیٰ اخلاقی بنیادیں حاصل نہیں ہو سکتیں. ان چیزوں کو روکنا ہوگا. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے عرب لیگ کے عہدیداروں کے ساتھ ایسے میں ملاقات کی ہے جب نئی متحدہ حکومت کے سربراہ غزہ پر حماس کے دھڑے کے ساتھ مغربی کنارے کی طرف سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن بظاہر حماس کے ان جنگجوؤں پر ان کا بہت کم کنٹرول ہے جو اسرائیل میں راکٹ پھینک رہے ہیں. اس طرح تشدد کے خاتمے میں ان کے کردار پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو پر بھی اپنی اتحادی حکومت میں شامل عسکریت پسند گروپوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا ہے جو چاہتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل کی زمینی کاروائیوں کا دائرہ وسیع کیا جائے. امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر گائے زیو کہتے ہیں کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون زیادہ مضبوط بن کر ابھرے گا اور کس کی پوزیشن کمزور
ہوگی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ چیزیں کس طرح سامنے آتی ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جنگ بندی کی شرائط کیا ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کوئی سفارتی صورتحال بنتی ہے جو میرے خیال میں بہت اہم ہے. یہاں نیتن یاہو کا کردار اہم ہوگا. انہیں فلسطینیوں کو بہتر مستقبل کی پیشکش کرنا ہوگی اور دو ریاستی حل پر صدر محمود عباس کے ساتھ نیک نیتی سے مذاکرات کرنا ہوں گے. اس سے حماس کی پوزیشن کمزور ہوگی، نہ کہ اسرائیل کے جاری آپریشن سے. وزیر خارجہ جان کیری نے دو ریاستی حل کے لیے 9 ماہ پر محیط مذاکرات کی قیادت کی تھی جو گزشتہ اپریل میں بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گئے تھے. جان کیری کا قاہرہ کا موجودہ دورہ 2 سال قبل کے دورے کی نسبت مشکل خیال کیا جا رہا ہے. اس وقت صدر محمد مرسی نے جنگ بندی میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ مصر کے موجودہ سربراہ جنرل عبد الفتح السیسی حماس کے لیے بہت کم ہمدردی رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جان کیری کو حماس پر اثر و رسوخ رکھنے والوں کو مذاکرات میں شامل کرنا ہوگا، جیسا کہ قطر اور ترکی کو. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
فرانس، جرمنی اور اٹلی کے وزرائے خارجہ نے اپنے اپنے ملکوں میں بڑھتی ہوئی یہود دشمنی کی مخالفت کی ہے. حالیہ دنوں میں ان ممالک میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف ہزاروں افراد نے احتجاج کیا. فرانس یورپ کا وہ ملک ہے جہاں یہودیوں اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے. وہاں اسرائیلی حملے کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، اس بارے میں لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
یورپ میں دیگر ممالک کی طرح فرانس میں بھی غزہ پر جان لیوا اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں. غزہ میں اب تک 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. زیادہ تر مظاہرے پرامن رہے، لیکن فرانس کے ایک علاقے میں حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے باوجود احتجاج کیا گیا اور یہ مظاہرہ پرتشدد ہو گیا. اس علاقے میں مظاہرین نے یہودی عبادت گاہوں اور ان کے کاروبار وغیرہ پر حملے کیے. ریپریزینٹیو کاؤنسل آف فرینچ جوئش انسٹیٹیوشنز کے صدر راجر کوکیئر مین کا کہنا تھا کہ فرانسیسی یہودی دکھ اور خوف میں مبتلا ہیں. راجر نے کہا،
وی ہیو ہیڈ 8 سینگوگز بینگ اٹیکڈ، وی ہیو ہیڈ شاپس بینگ،
ہماری 8 عبادت گاہوں پر حملہ کیا گیا، ہماری دکانوں پر حملے کیے گئے، ہمارے تگرے پھاڑ ڈالے گئے. حالانکہ یہ مجمع بظاہر حماس اور فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی ریاست کے خلاف مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن اسرائیل کی بجائے وہ چلا کر کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کو مار دو. فرانس کے سیاسی اور مذہبی حکام نے تشدد کی شدید مذمت کی ہے. فرانس میں یورپ کی سب سے بڑی یہودی اور مسلمان آبادیاں ہیں. ان میں تقریباً 2.5 لاکھ یہودی اور 50 لاکھ مسلمان ہیں. دونوں آبادیوں کی جڑیں شمالی افریقہ میں ہیں، اس لیے مشرق وسطی میں ہونے والے تشدد کی گونج یہاں سنائی دیتی ہے. پیر کو رات دیر گئے پیرس کے نواح میں مذہبی لیڈر بین المذاہب عبادت کے لیے اکٹھا ہوئے. اس سے ایک روز پہلے فسادیوں نے یہودی کاروباروں اور عبادت گاہوں پر حملہ کیا تھا. ان لیڈروں میں فرینچ کونسل آف دی مسلم فیتھ کے سربراہ ڈالیل ابو بکر کا کہنا تھا، فرانس میں بسنے والے زیادہ تر مسلمان یہود مخالف نہیں ہیں اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ انہیں خود نسلی تفاوت کا سامنا ہے. مشرق وسطی میں رونما ہونے والے واقعات سے پہلے فرانس کو اپنے جنگ عظیم دوئم سے متعلق ماضی کا بھی سامنا ہے۔ مقبوضہ فرانس کی اس وقت کی دائیں بازو کی حکومت نے ہزاروں یہودیوں کو نازی جرمنی کے عقوبت خانوں میں بھیج دیا تھا۔ چند ہی روز پہلے ملک میں اس دن کی یاد منائی گئی جب سن 1942 میں 8,000 فرانسیسی نیاد یہودیوں کو پکڑ کر جرمنی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ فرانس میں بائیں بازو کی حکومت نے یہود مخالفت کو بالکل برداشت نہ کرنے کی پالیسی اپنائی ہے۔ اس دن کی یاد میں پیرس میں منعقدہ ایک تقریب میں فرانس کے وزیر اعظم مینوئل والز کا کہنا تھا کہ پورے ملک کو یہود مخالفت کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تاہم حالیہ حکومت کی جانب سے غزہ کے حق میں کیے جانے والے مظاہروں پر پابندی کا الٹا اثر نکلا ہے۔ مظاہرے اور تشدد پھر بھی ہوئے، اس ہفتے مزید مظاہروں کی توقع کی جا رہی ہے اور یہودی اور فرانسیسی حکام مزید تشدد کا سامنا کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی کو ختم کرانے کے لیے قاہرہ میں عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دو ہفتے سے جاری لڑائی میں کمی کے منگل کے روز بھی کوئی آثار نظر نہیں آئے، جبکہ اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ کے پٹی میں متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے جب کسی غزہ سے اسرائیل میں راکٹ پھینکے گئے۔ کیری نے منگل کے روز فلسطینی انٹیلیجنس سربراہ ماجد فراج سے ملاقات کی، جس کے بعد ان کی مصری وزیر خارجہ سمی شکری سے بات چیت ہوئی۔ یمن میں القاعدہ کی شاخ نے مشرقی حضرموت صوبے میں اسلامی ریاست قائم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ عرب جزیرہ نما میں القاعدہ نے اعلان میں مشرق کے مرد و خواتین کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلامی قوانین کی ان کی طرف سے نفاذ کی سختی سے پابندی کریں۔ دہشت گرد گروپ نے اس حکم کی تشہیر کے لیے پرچے تقسیم کیے۔ یہ اعلان اس کے چند ہفتے بعد سامنے آیا ہے جب القاعدہ کی ایک شاخ اسلامک اسٹیٹ نے شام اور عراق کے کچھ حصوں میں خلافت کا اعلان کیا تھا۔ جمہوریہ وسطی افریقہ کی حکومت اور باغیوں کے درمیان امن بات چیت اس وقت معطل ہو گئی جب باغی گروپ دوسرے روز کے اجلاس میں حاضر نہیں ہوا۔ ہمسایہ جمہوریہ کانگو میں ہونے والی بات چیت منگل کے روز اس وقت معطل کر دی گئی جب سابق سلی کا باغی غیر حاضر ہو گئے۔ کیمبوڈیا کی حکومت اور اپوزیشن ملک میں ایک سال سے جاری سیاسی تنازع کو ختم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم ہن سین اور اپوزیشن لیڈر سام رینی کے درمیان منگل کے روز 5 گھنٹے کی بات چیت کے بعد معاہدے کا اعلان کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ دنیا بھر میں ایسے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو ٹائپ 2 ذیابیطس کا شکار ہیں۔ زیادہ تر مریض اپنی ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے جسم میں گلوکوز یا شکر کی سطح ٹھیک رہے، مگر تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ آنے والے برسوں میں ایسا ممکن ہو سکے گا کہ ان مریضوں کو روزانہ انسولین کا انجیکشن لینے کی بجائے ایک ایسا ٹیکہ دیا جائے جسے لگا کر آنے والے کچھ دنوں تک مریض اپنی شوگر پر قابو پا سکیں گے۔ یہ انجیکشن پروٹین کا ہوگا اور سائنسدانوں کو توقع ہے کہ مستقبل میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ پروٹین ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ سائنسدان گزشتہ کئی دہائیوں سے FGF1 نامی پروٹین سے واقف ہیں، مگر حال ہی میں سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ اس پروٹین کو ذیابیطس کے مریض میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا تجربہ ان چوہوں پر کیا گیا جنہیں ذیابیطس کا مرض لاحق تھا۔ دیکھا یہ گیا کہ جب ان چوہوں میں پروٹین کا انجیکشن لگایا گیا تو اگلے 2-3 روز تک ان کی شوگر قابو میں رہی۔ شوگر یا ذیابیطس کے مرض میں انسانی خلیے خوراک سے حاصل ہونے والی توانائی میں گلوکوز یا شکر کو جذب نہیں کر پاتی۔ سائنسدانوں نے یہ نوٹ کیا کہ پروٹین FGF1 کی وجہ سے انسانی جسم میں شکر جذب ہونے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ابھی اس حوالے سے مزید تحقیق ضروری ہے کہ آیا واقعی اس پروٹین کو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر انہیں امید ہے کہ اگلے 1.5-2 برس میں پروٹین کے ٹیکوں کے انسانوں پر تجربات شروع کیے جا سکیں گے۔ ये खबर पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.voanews.com/urdu. शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
और यह है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का ترجمان اداریہ.
افغانستان میں صدارتی انتخابات کے دوسرے دور کے حتمی نتائج کا باقاعدہ اعلان ابھی ہونا باقی ہے, اور ان نتائج کی روشنی میں پہلی بار صدارتی اقتدار پرامن اور جمہوری طور پر منتقل ہوگا. انتخاب کے بعد ووٹنگ کے عمل میں دھاندلی کی شکایات کی وجہ سے ملک منقسم ہوتا نظر آ رہا تھا, اور یہ امید دم توڑ رہی تھی کہ افغان عوام کے ووٹوں سے ملک کا ایک صدر منتخب ہوگا. بہرحال دونوں صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ اور ڈاکٹر اشرف غنی نے پیش رفت کرتے ہوئے دو امور پر اتفاق کیا ہے. اولاً انتخابات کے مستند ہونے کو یقینی بنایا جائے, اور طویل المیاد بنیاد پر ایک ایسی یونٹی حکومت قائم کی جائے جو سبھی افغانیوں کے مفاد کی نمائندگی کرے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے 11 جولائی کو افغانستان کا دورہ کیا, اور افغانستان کے موجودہ صدر کرزئی کے علاوہ دونوں صدارتی امیدواروں سے ملاقات کی, جس کے نتیجے میں ان امیدواروں کے درمیان ایک مصالحاتی فارمولا طے پا گیا ہے. مذاکرات کے بعد وزیر خارجہ کیری نے ڈاکٹر عبداللہ اور ڈاکٹر غنی کی مصالحانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے موجودہ صدر کرزئی اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے یان کو بش کی اس سارے عمل میں اور امیدواروں کے درمیان برابر مذاکرات میں ان کے تعمیری کردار کا بھی خصوصاً ذکر کیا. امیدواروں کے درمیان معاہدے میں کہا گیا ہے کہ تمام ووٹوں کا بین الاقوامی طور پر آڈٹ کیا جائے گا. ڈاکٹر عبداللہ اور ڈاکٹر غنی آڈٹ کے بعد جاری ہونے والے نتائج کو قبول کریں گے. وزیر خارجہ کیری نے یہ بھی کہا کہ دونوں امیدوار افغانستان کے جائز جمہوری عمل کی بحالی کی بھرپور خواہش رکھتے ہیں. مزید برآں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ انتخاب میں جیتنے والے امیدوار بطور صدر اپنا عہدہ سنبھالیں گے, اور ہارنے والے امیدوار کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک کی اعلی قیادت تمام افغانیوں کے مفادات کا خیال رکھے گی. صدر کرزئی نے اس بات پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے کہ جب تک انتخابات کے نتائج کا حتمی اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک وہ صدارت کے منصب کو سنبھالیں گے. نئے صدر کا عہدہ سنبھالنے کی مقررہ 2 اگست کی تاریخ کو حتمی نتائج کے اعلان تک مؤخر کر دیا جائے گا. وزیر خارجہ کیری نے انتباہ کیا کہ یہ ابتدائی اقدامات مشکل اور کٹھن عمل سے گزریں گے. انہوں نے کہا کہ آنے والے ہفتوں میں امریکہ دونوں امیدواروں اور افغان حکام کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا تاکہ افغانستان کے عوام کی خواہش کے مطابق جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو عملی شکل دی جا سکے. مسٹر کیری نے کہا کہ امریکہ خود مختار, متحد اور جمہوری افغانستان کی حمایت کرتا ہے, اور مستقبل میں بھی ہم اسی عزم پر قائم رہیں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام لائف ان امریکہ میں الزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. سامعین, بہت سے ممالک کی طرح امریکہ میں بھی بیلے ڈانس کو سیڈکٹیو یعنی تحریس آمیز رقص کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو زیادہ تر مخصوص ریستورانوں میں پیش کیا جاتا ہے. کیلیفورنیا میں ایک ڈانس کمپنی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ رقص کی اس طرز کو آرٹ کی ایک شکل کے طور پر ہی دیکھیں. بیلے ڈانس ایولیوشن نامی یہ گروپ امید رکھتا ہے کہ وہ مغربی انداز کے بیلے ڈانس کے تصور کو زائل کرتے ہوئے اور دنیا بھر میں بیلے ڈانس کی پرفارمنس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں اس رقص کے بارے میں موجود تصورات کو تبدیل کر دے گا. بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ رقص جنسی طور پر ترغیب آمیز یا تحریس آمیز ہے. جیلینا کارلانو چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس رقص کو سراہیں اور مختلف انداز میں دیکھیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ کبھی ایسا تھا کہ ہم محسوس کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور ایک فنکار کے طور پر ہماری عزت نہیں کی جاتی. مجھے خود کو اور اپنی ڈانس کمپنی کو منوانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی. بیلے ڈانس ہزاروں سال کی روایت رکھنے والا اور بہت ہی خوبصورت اور فن کی دولت سے مالا مال رقص ہے۔ کارلانو کی ڈانس کمپنی بیلے ڈانس ایولیوشن تھیٹر پر اپنی پرفارمنسز میں مشرق وسطی کے روایتی انداز رقص میں مغربی انداز کی آمیزش کر رہی ہے تاکہ فنون لطیفہ کی قدیمی دور کی یہ شکل متعلقہ حاضرین کو متاثر کر سکے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے شوز میں ایک بریک ڈانسر ہے جس کا کام ہپ ہاپ پر پرفارم کرنا ہے۔ ہم نے جارجین یعنی برطانیہ کے پہلے چار بادشاہوں کے عہد میں رائج رقص کو لوک روایات کے رقص اور امریکہ کے ٹرائبل فیوژن سے مدغم کیا ہے۔ جیلانا کارلانو کے یہ الفاظ ہم نے 625 پروڈکشن کے شکریہ کے ساتھ آپ تک پہنچائے ہیں۔ گروپ کے جو لوگ دنیا بھر میں اس طرح کے شوز کر رہی ہیں ان میں اولگا کماراو بھی شامل ہیں جن کا تعلق یوکرین سے ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ رقص کا مطلب ہے اپنے جسم کی حرکات سے ساز کی تقلید کرنا۔ اس کا مطلب عام خیال کے بالکل برعکس کسی کو راغب کرنا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کے اظہار کے لیے تیز تر حرکات کا ایک نمونہ ہے اور ساتھ ساتھ ایک رو میں بہتی نازک حرکات۔ لوران بالڈ بھی بیلے اور جیز سیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہیں، انہیں بیلے ڈانس میں جو لطف آیا وہ رقص کی کسی اور صورت میں نہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میرا خیال تھا کہ جسمانی توانائی زیادہ تر مردوں کا خاصہ ہے، لیکن بیلے ڈانس نے ثابت کیا کہ یہ خواتین کے لیے بھی ایک طاقت ہے، توانائی ہے۔ بالڈٹ نے بھی ڈانس کمپنی کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں پرفارم کیا ہے۔ بیلے ڈانس ایولیوشن میں گروپ جس ملک میں جاتا ہے وہاں کے مقامی فنکار بھی رقص کرتے ہیں۔ گروپ کی سربراہ کارلانو کا کہنا ہے کہ وہ آڈینس کو مشرق وسطی کا مختلف تصور دینا چاہتی ہیں۔ ہم خبروں میں زیادہ تر معاشی ابتری کی باتیں ہی سنتے ہیں، جنگوں کی، تشدد کی اور اس طرح کی خبریں بہت ہیں۔ میرا مقصد خوبصورتی اور مشرق وسطی کی ثقافت کے ان خوبصورت پہلوؤں کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ایلزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 45 سال پہلے خلاباز نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا تھا۔ ان کے الفاظ تھے، انسان کا یہ چھوٹا سا قدم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت کی مانند ہے۔ اس تاریخ ساز لمحے سے محض 8 سال پہلے امریکی صدر آن جہانی جان ایف کینیڈی نے چاند کو تسخیر کرنے کے ہدف کا اعلان کیا تھا۔ 25 مئی 1961 کو کانگریس سے خطاب میں، جسے ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ اشرہ بیت جائے ہماری قوم کو چاند پر انسان کے قدم رکھنے کا اور باحفاظت زمین پر واپس پہنچنے کا عزم کرنا ہوگا۔ اس وقت چاند پر جانا ایک خواب سا لگتا تھا، جتنا کہ چاند خود دور ہے اتنا ہی بعید از امکان یہ خواب تھا۔ ایک ماہ سے کم عرصہ پہلے ہی ایلن شیفرڈ پہلے امریکی شخص تھے جو خلا میں پہنچے تھے۔ 1962 میں جا کر کہیں جان گلین زمین کے مدار میں چکر لگانے والے پہلے امریکی بنے۔ آئندہ 7 سالوں تک امریکی خلائی ادارے ناسا اور سابق سوویت یونین کے درمیان ایک دوڑ سی لگ گئی کہ کون سی سپر پاور پہلے چاند پر پہنچتی ہے۔ ناسا کی تمام تر کاوشیں خلا میں متعدد مشن روانہ کرنا رہ گئی تھیں۔ ہر ایک مشن پیچیدہ تر تھا، ہر ایک کا مقصد ابتدائی کام کرنا تھا تاکہ ایک دن چاند پر قدم رکھنا ممکن ہو۔ 21 جولائی 1969 کو خلاباز نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی خلاباز ایڈون باز آلڈرن ایگل نامی خلائی گاڑی کو چاند کی سطح پر لے گئے۔ کچھ ہی گھنٹے بعد نیل آرمسٹرانگ گاڑی سے باہر نکلے اور چاند پر تاریخی قدم رکھا۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر کے نصف ارب لوگوں نے ان لمحات کو ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ معروف صحافی والٹر کرونکائٹ، جو خلائی دور کی کوریج کے باعث خود تاریخ ساز شخصیت بن چکے تھے، انہیں یہ منظر بے حد پسند آیا۔ ان کے مشہور کلمات تھے، اسے ہوتے ہوئے دیکھ کر، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہوا ہے، یہ بات ایک خواب سے کم نہیں لگتی۔ نیل آرمسٹرانگ اور آلڈرن نے 2.5 گھنٹے چاند کی سطح پر گزارے، جہاں انہوں نے نمونے اکٹھے کیے اور تجربات کیے۔ انہوں نے ایک امریکی پرچم اور ایک پلیک وہاں چھوڑا جس پر تحریر تھا، یہاں قرائے ارض کے پہلے شخص نے چاند پر اپنا قدم رکھا۔ 21 جولائی 1969 AD، ہم سارے بنی نو انسان کی جانب سے امن کا پیغام لائے ہیں۔
इसके बाद नासा ने 5 बार इंसानी मिशन चांद पर रवाना किया, जिनमें से आखिरी मिशन सन 1972 का था। सामईन खलाई तहकीक से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर तशरीफ लाएं। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इसके साथ ही हमारे इस न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थे असद नजीर, प्रोड्यूसर वीटो मियर और इंजीनियर मिशा डुबिंस्की। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम सदा रंग नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके प्रोड्यूसर असद नज़ीर हैं और आपके इस वक्त जो तकनीकी मुआवनत करेंगे वो नदीम याकूब होंगे। उससे पहले सुनिएगा खबरों का एक बुलेटिन।